بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب اردو لازمی نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 2 سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19، امید کی خوشی۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رے میرے بچے سو رے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کومپل سو رے، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ صفحہ نمبر 20، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئندہ راگنیاں ہوں گی، سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے، سو رے میرے بچے سو رے، سو رے میرے والے سو رے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تک تھیں جب کہ بچہ ہوں ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سرور کار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 21، اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، آ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں سات تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا ساتھ چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو یار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے، اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ ماخوذاز مضامین سر سید، مراد حضرت یوسف علیہ السلام۔ مشق، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ الف، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ بے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ जीम बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था, दाल उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है, आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालदैन के लिए खुशी का बाइस है। सवाल नंबर दो, इस सबक का खुलासा 100 अल्फाजों में लिखिए। सवाल नंबर तीन, दर्ज ज़ेल अल्फाजों तरकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेहनत का फल, आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुशहाल हाल, बेरया ख्याल, कठिन घड़ी। सवाल नंबर चार, सफ़ा नंबर 22, ज़ेल के जुमलों की तशरीह मा हवाला सियाको सबाक कीजिए। अलिफ, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तय खानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बे यारो यार गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। बे, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। सवाल नंबर पाँच, सबक में से 5 तरह की भी लफ्ज़ी तलाश करके उनके मायने लिखिए। सवाल नंबर छः, दर्ज ज़ेल जुमलों में से इस्म फेर और हरूफ की निशानदेही कीजिए। नंबर एक, असलम ने चाय पी। नंबर दो, हामिद किताब पढ़ रहा है। नंबर तीन, वो कराची में रहती है। सरगर्मियाँ, अलिफ, तलबा सबक पढ़कर इसका मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। नंबर दो, तलबा सर सैद पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। हिदायत बराए असातज़ा, नंबर एक, तलबा को बेतूल सिंफ अदब मजमून की तारीफ से आगाह कीजिए। नंबर दो, तलबा को जुमले के अज्जाए तरकीबी मिसालों से वाजे करके बताइए। नेज अदब पारों में नज्म व नसर का फ़र्क बताइए। नंबर तीन, इंशा पर दाजी के बारे में तफसील से बताइए। सफ़ा नंबर 23, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, विलादत 1837, वफात 1914। अल्ताफ हुसैन नाम, हाली तखल्लुस और शम्सुल उल्मा खिताब था। वालिद का नाम ख्वाजा एज़्द बख्श इंसारी था। पानीपत में पैदा हुए, आपने पहले कुरान पाक हिफ्स किया, फिर फारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई, फिर आप दिल्ली चले गए, जहां मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता की सोहबत मैसर आई। इसके बाद लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत अख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़ुबान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। यही उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौजूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ़ मौजूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत रहमो इंसाफ हुब्बे वतन और उम्मीद के उनवान से नज़में पढ़ीं। हाली ने सर सैद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी मुकदमा शेर व शायरी यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ हैं। सफ़ा नंबर 24, कौमी हमदर्दी। हासिलात तालीम ये सबक पढ़ कर तलबा नंबर एक, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में इम्तियाज कर सकें और तरकीबें नहवी कर सकें। नंबर दो, अपनी गुफ्तगू या इजहार ख्याल के लिए मौजू अल्फाज तरकीब और जुमले इस्तेमाल कर सकें। नंबर तीन, अदब पारे और मजमून के बुनियादी नकात दर्ज कर सकें। हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फारसी कलमों से मरकब है। दर्द के मायने दुख और तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मायने देता है। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हम हो ख्वाह बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए, मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दो दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक के बाप के खून का कतरा औलाद की रगों पे बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। सफ़ा नंबर 25। हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा बाहम पहुंचाना, ताबा मगदुबरान को दुश्मन के हमले से बचाना सब जानवरों की आम खसलत है। इसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। जंगली बतखों का घोल जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता तो सबके सब एक सफ बांध कर दाना चुगते हैं, मगर उनमें से एक एक बतख नौबत बा नौबत अपने हम जिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चूंटा जब कहीं अनाज का ज़खीरा पाता है तो कभी तन पर वरी नहीं करता, बल्कि उसी वक्त अपने हम जिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चूंटों को वहां जमा कर देता है। इसी तरह और मिसालें भी पाई जाती हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं, एक ये कि हम दर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की हैं इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो और हैवानात में जो अकली तालीम से बिल्कुल महरूम है उसका वजूद हरगिज ना पाया जाता। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाने दुनिया का इंतज़ाम दरहम बरहम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बग़ैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरहम बरहम हो जाए। हमारे हमवतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। कौवे बवाने प्याओ बैठानी सबील लगानी मोहताजों की खबर लेनी बेवाओं की मदद करनी ब्याह शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना बीमार की इयादत मैयत की ताज़ियत और इस तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। सफ़ा नंबर 26। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। म्यूनिसिपल कमेटियां जो सरकार ने जाबे जा शहरों और कस्बों में कायम की हैं अगर पूरा पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस गर्ज के लिए मुकर्रर हुई हैं उसी को मद्देनज़र रखें तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मज़हबी किताबें देखेंगे तो उनको हमदर्दी की तरकीब से मालामाल पाएंगे। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द औरत। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ दो ख्याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे ये कि सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजायबात जाहिर किए। माखुसास कलियात नसर हाली जल्द दूम। صفحہ نمبر 27 مشق، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ الف، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ بے، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جیم، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دال، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ ہے، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مثالیں دیجئے۔ سوال نمبر 2، درجے ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ نمبر 1، قدرتی۔ نمبر 2، مصنوعی۔ نمبر 3، نمائشی۔ نمبر 4، تجارتی۔ بے، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ نمبر 1، پرندے۔ نمبر 2، انسان۔ نمبر 3، چوپائے۔ نمبر 4، فرشتے۔ جیم، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ نمبر 1، ہمدردی کی۔ نمبر 2، خود غرضی کی۔ نمبر 3، مجبوری کی۔ نمبر 4، دوستی کی۔ دال، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے۔ نمبر 1، دوستی کی طرف۔ نمبر 2، ہمدردی کی طرف۔ نمبر 3، مروت کی طرف۔ نمبر 4، زندگی کی طرف۔ صفحہ نمبر 28 ہے، قوم ایک مثال رکھتی ہے۔ نمبر 1، درخت کی۔ نمبر 2، زمین کی۔ نمبر 3، پانی کی۔ نمبر 4، ہوا کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہیں درست لفظ لکھ کر پر کیجئے۔ الف، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ بے، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے۔ جیم، انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے۔ دال، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے۔ ہے، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے۔ سوال نمبر 4، درست بیان صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بے، ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔ جیم، ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ دال، ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ عدیل آیا، نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے، فرخ پڑھ رہا ہے۔ ان چاروں جملوں میں جملہ ایک اور چار میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، اور جبکہ جملے 2 اور 3 میں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے۔ صفحہ نمبر 29، لہٰذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے، اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، راشد بیمار ہے۔ نمبر 2، افشاں مضمون لکھ رہی تھی۔ نمبر 3، ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ نمبر 4، وہ مصروف ہیں۔ سرگرمیاں، نمبر 1، اس سبق کے اہم نکات پر مشتمل ایک چارٹ بنائیے۔ نمبر 2، قومی ہمدردی کے موضوع پر استاد کی رہنمائی میں تقریری مقابلہ کریں۔ مضمون، نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ نمبر 1، زیر بحث مسئلے کا تعارف۔ نمبر 2، حمایت یا مخالفت میں دلائل۔ نمبر 3، نتیجہ۔ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ ہدایات برائے اساتذہ، نمبر 1، قومی ہمدردی کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے طلبہ کو ممتاز سماجی شخصیات کی خدمات سے آگاہ کیجیے۔ نمبر 2، قومی ہمدردی کا جذبہ عام کرنے کے لیے طلبہ کا تقریری مقابلہ کرائیے۔ صفحہ نمبر 30، مولانا محمد حسین آزاد، ولادت 330 وفات 1910، آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا، والد کا نام مولوی محمد پاکر تھا، ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے، اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی، تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا، آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قاتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی، آزاد نے بامشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں، نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے، لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں، آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 31، رشتہ ناتا حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1 مبتدا اور خبر کا فرق بیان کر سکے اور جملے کی تختی کر سکے، نمبر 2 تخیل کی بلندی اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے 400 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کر سکیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو بات کے خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی کے خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر محصر ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں، اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھپھی وغیرہ مختلف رشتے دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں۔ صفحہ نمبر 32، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے سمنے سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا، اور زیادہ تر عنایت تو انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے، اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہو گے تو اسی طرح تمہارے خر تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دینوں دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کے کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے اخردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا، جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ صفحہ نمبر 33، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے، اس معبود کی عبادت اور اطاعت سے بہرحال واجب اور فرض عین ہیں۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے، انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی، جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی اموارات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت تو آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمات میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ نشست تو برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ صفحہ نمبر 34، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باپ میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا اور واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت سے زیادہ تر فائدہ مند ہوں گی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اس کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری نام وری یا بھلائی سے ان کی بھی نام وری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا، جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے۔ اس واسطے تم کو اس کے باپ میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں، اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ پھپھی اور پھپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھپھی بھتیجے ایک ساتھ، باپ اور پھپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہے، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 35، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے، تم ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خوف کی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثلا مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند ماں اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثلا مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 میں سنیں۔